امام مولانا عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. یہ جو اشعار میں پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ میرے پیر و مرشد مربی و محبوبی حضرت اقدس حضرت فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے پڑھ کے سنا رہا ہوں, جو الحمدللہ عمرے کے سفر پہ تشریف لے گئے اور کل انشاءاللہ مدینہ تشریف لے جائیں گے. اس لیے نعت شریف عجم کے بیابان سے مفرور ہوں گا, عجم کے بیابان سے مفرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا, عجم کے بیابان سے مفرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا, میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا, میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا کبھی طور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا کبھی طور ہوں گا, میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا, میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا کبھی طور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا کبھی طور ہوں گا, میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا کبھی طور ہوں گا, گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا, گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا, بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا, بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا, گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا, گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا, بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا, بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا, عجم کے بیابان سے مفرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا, اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ, اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ, میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا, میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا, اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ, اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ, میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا, میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا, میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا کبھی طور ہوں گا, میں روزے پہ صلی علی نظر کر کے, میں روزے پہ صلی علی نظر کر کے,
بدل نور ہوں گا بجا نور ہوں گا بدل نور ہوں گا بجا نور ہوں گا میں روزے پہ صلی اللہ نظر کر کے میں روزے پہ صلی اللہ نظر کر کے بدل نور ہوں گا بجا نور ہوں گا بدل نور ہوں گا بجا نور ہوں گا گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا مدینے کے انوار شام و سحر سے مدینے کے انوار شام و سحر سے سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا مدینے کے انوار شام و سحر سے مدینے کے انوار شام و سحر سے سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا میں روزے پہ صلی اللہ نظر کر کے بدل نور ہوں گا بجا نور ہوں گا
سب کہے ماشاءاللہ
ہر ایک امر میں راگ سنت پہ چل کر ہر ایک امر میں راگ سنت پہ چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا ہر ایک امر میں راگ سنت پہ چل کر ہر ایک امر میں راگ سنت پہ چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا مدینے کے انوار شام و سحر سے سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا احد کے شہیدوں کے خون وفا سے احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا سبق لے کے پابند دستور لوں گا احد کے شہیدوں کے خون وفا سے احد کے شہیدوں کے خونے وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا, سبق لے کے پابند دستور ہوں گا, میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا, کبھی دل میں اپنے نہ مغرور رکوں گا. مدینے میں جب قلب جا چھوڑ آیا, مدینے میں جب قلب جا چھوڑ آیا, میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا, میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا. مدینے میں جب قلب جا چھوڑ آیا, میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا.
حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا یہ مقطع ہے.
قبا کی زیارت و نفلوں سے اختر, قبا کی زیارت و نفلوں سے اختر, ہر ایک رائے سنت سے پر نور ہوں گا, ہر ایک رائے سنت سے پر نور ہوں گا. قبا کی زیارت و نفلوں سے اختر,
سب کہے ماشاءاللہ.
قبا کی زیارت و نفلوں سے اختر, ہر ایک رائے سنت سے پر نور ہوں گا, ہر ایک رائے سنت سے پر نور ہوں گا. قبا کی زیارت و نفلوں سے اختر, ہر ایک رائے سنت سے پر نور ہوں گا. اڑے کی ہوا سے جو خاک مدینہ, اڑے کی ہوا سے جو خاک مدینہ, میں گیسے غباروں میں مستور ہوں گا, میں گیسے غباروں میں مستور ہوں گا. میں روزے پہ سلدے اعلی نظر کر کے بدل نور ہوں گا, بجا نور ہوں گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وصلاۃ وسلام علی عبدہ المصطفیٰ, اما بعد. میرے بھائیو دوستو, حضرت والا ہمارے محبوب شیخ مرشد عالم محبوب العالم محبی و محبوبی حضرت صوفی شاہ عبداللہ فیروز محمد صاحب دامت برکاتہم کے حکم پر سنتوں کا سلسلہ شروع کیا تھا. کل اذان اور اقامت کی سنتیں بیان کی گئی تھی, تو اس کے بعد حضرت مولانا مفتی فرحان صاحب دامت برکاتہم سے مشورہ ہوا کہ سنت کے مطابق اذان جو ہے نا سکھلائے جائے یہاں سے, اور اس کے ضمن میں حضرت مولانا شاہ برا الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو محی السنہ تھے اور پاکستان اور ہندوستان جہاں پر جاتے خصوصاً اذان کی تصحیح ضرور کراتے تھے, جہاں جاتے اذان کی تصحیح ضرور کراتے. اور حضرت نے فرمایا کہ اذان جیسی اتنی بڑی عبادت ہے, اگر یہ سنت کے مطابق ہو جائے تو کتنی بڑی بات ہے. لیکن حضرت نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جامعہ نے لکھا ہے کہ اذان و اقامت من جملہ شاعر اسلام میں سے ہے، لیکن مقام افسوس ہے کہ آج ہماری اذانوں اور اقامت میں بہت سی کوتاہیاں ہیں۔ حضرت مولانا شاہ برائے الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زیر نظر افادات میں ایسی غلطیوں کی نشاندہی کی گئی ہے، ان سے جہاں بچنے کی ضرورت ہے، وہاں دوسری طرف ہر ہر علاقے کے اہل علم کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اپنے اپنے شہروں میں مؤذنین اور مکبرین کی تربیت کی فکر کرے تاکہ وہ سنت کے مطابق صحیح اذان اور اقامت کی ادائیگی کر سکے۔ تو حضرت نے جو نا مختلف باتیں اس میں لکھی ہے، تو پہلے جو نا میں حضرت کے ایک دو ملفوظات آپ کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت والا دامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کو اتنا کھینچنا جس کا کوئی قاعدہ نہیں، مثلا اللہ، اب اتنا زیادہ کھینچنا جس کا کوئی قاعدہ نہیں، شرع وقایہ میں دیکھیے تلحین کو ناجائز لکھا ہے۔ شرع وقایہ فقہ حنفی کی بڑی کتاب ہے، اس میں جو نا تلحین کا معنی یہ ہے کہ ایک جگہ پر مد نہیں ہے اور وہاں پر آپ جو نا وہاں مد بنائیں تو اس کو تلحین کہا جاتا ہے۔ جہاں پر مد نہیں ہے، مثلا الف کڑا زبر ہے، اب کڑے زبر سے آپ جو نا اس کو مد کی شکل دے دے تو اس کو تلحین کہا جاتا ہے۔ اور شرع وقایہ جو بڑی کتاب ہے حنفی، اس میں لکھا ہے کہ تلحین ناجائز ہے۔ تلحین کس کو کہتے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں یعنی غیر شرعی مت کرنا، یعنی قانونی تجوید کے خلاف محض آواز کو خوبصورت بنانے کے لیے، یعنی بدون مت کی کھینچنا، اسی کا نام تلحین ہے۔ تو ایک طور پر ہمارے اذانوں میں اکثر ایسا ہی جو نا تلحین بہت ہوتا ہے۔ اور نمبر دو، حضرت فرماتے ہیں کہ اذان کو گانے کے طور پر نہ ادا کرے کہ کچھ پست آواز سے اور کچھ بلند آواز سے، کہ کچھ آواز اس میں پست کرے کچھ بلند کرے، تو وقف کی حالت میں جو نا یہ اکثر پایا جاتا ہے، تو یہ بھی ناجائز لکھا ہے۔ تو ان دو باتوں سے اگر ہم جو نا خصوصی طور پر اسے بچا جائے۔ پہلے جو نا میں اذان کے الفاظ جو نا آپ کو اس کا جو نا وہ کراتا ہوں، اس کے بعد جو حضرت کے اس کے ضمن میں جو یعنی ملفوظات ہے، ارشادات ہے، اس کو بیان کروں گا۔ پہلے جو نا میرے بھائیوں، اللہ اکبر میں جو الف ہے یہ کھڑا زبر ہے، اللہ پر کھڑا زبر ہے، تو کڑے زبر کے مطابق جو ہے نا قواعد جو مجویدین حضرات تجوید والے انہوں نے لکھا ہے کہ اس کو صرف ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے، اس کو صرف ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بارہا ہم نے جو ہے نا اذان کی جو ہے نا وہ ہے یعنی اس کی تجوید اور اس کا وہ ہے، تو ہم نے سیکھا ہے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے حضرت والا سے، بڑے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ برائے الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اس طرح تقریباً جو ہے نا ایک دو ہفتے پہلے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے کیسٹ میں بھی یہ جو ہے نا کہ حضرت نے فرمایا اذان دو، تو جو اذان دینے والا تھا اس نے اللہ اکبر ایسے مختصر انداز میں دیا، تو حضرت بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ ماشاءاللہ اس نے جو نا اذان کا سنت طریقہ سیکھا ہے۔ تو اس طریقے سے بھی تو اذان کا سنت طریقہ یہی ہے کہ اللہ میں جو الف ہے اس کے لام ہے اس کے اوپر کڑا زبر ہے، تو اس کو ایک الف کی مقدار جو ہے نا اٹھانا چاہیے۔ تین الف اگر آپ نے کر دیے تو وہ الف جو کڑا زبر ہے وہ تو مد بن گیا، تو تلحین آ گیا، تلحین ناجائز ہے۔ تو اس وجہ سے اس میں اللہ اکبر بس اتنا، اب جو زیادہ کرتے ہیں اللہ، اب یہ مد بن گیا، یہ تو ناجائز ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت جو ہے اس کی بار بار تصحیح فرماتے، اور پاکستان، بنگلہ دیش جہاں حضرت کا جو ہے ہوتا ہے سفر، وہاں پر سب سے پہلے جو ہے اسی پہ سب کی کھچائی ہوتی، پہلے مؤذنین کو جو ہے نا بلاتے سب پر جو ہے نا۔ آگے آپ سنیں گے انشاءاللہ حضرت کے ملفوظات تو آنکھیں کھل جائے گی کہ محی السنا کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو لقب دیا، تو یہ اسی وجہ سے۔ تو اللہ اکبر، اب یہاں پر پھر اللہ اکبر یہ ایک جملہ ہے، اس کے بعد جو دوسرا اللہ اکبر ہے یہ دوسرا جملہ ہے، اب دونوں کو ملائیں گے۔ اب اللہ اکبر حدیث شریف میں الاقامت جزم، الاذان جزم، والاقامت جزم، اقامت اذان کے آخر میں بھی جزم ہے اور اقامت کے آخر میں بھی جزم ہے۔ تو اللہ اکبر پڑھنے کا یہ طریقہ ہے۔ بعض لوگ اس کو جو ہے نا اس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ، رلہ جو ہے نا یہ غلط ہو گیا، کیونکہ یہ کوئی جو نا قرآن کی ایک آیت نہیں ہے کہ دونوں جو نا ایک ہی جملہ ہے جس میں آپ وقف جب نہیں کرتے تو دونوں کو ملاتے. نہیں, الاقامت الاذان جزم, اس کے آخر میں جزم ہے. تو اللہ اکبر اللہ اکبر, تو یہ طریقہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اللہ پر جو کڑا زبر ہے اس کو ایک الف کی مقدار صرف اٹھانے, جو اللہ, یہ غلط ہو گیا کیونکہ الف مقصورہ وہ مد بن گیا, تلحین آ گیا, تلحین ناجائز ہے. تو پہلے جنے اس کو سیکھ لیجئے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد اللہ یہاں پر مد ہے, مد منفصل, تو اس کو تین الف کی مقدار کھینچنا, چار الف کی مقدار کھینچنا صحیح ہے, جائز ہے. تو اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ, پھر الا اللہ پر وقف ہے آخر میں, اس کو بھی تین یا چار الف کی مقدار کھینچنا جائز ہے. لیکن اشہد ان لا الہ پر اب کڑا زبر ہے, اب اس کو اتنا کھینچنا, اشہد ان لا الہ, الہ پر کڑا زبر ہے, اس کو بھی مد بنا دیا, تلحین آ گیا, وہ بھی ناجائز. تو اشہد ان لا, یہاں مد ہے, یہاں مد کیجئے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, پھر آخر میں وقف ہے, وقف میں جناب کھینچ سکتے ہیں تین چار پانچ الف کی مقدار, لیکن اس میں بھی جو نا میں نے جس طرح بتایا اس میں بھی فقہا نے لکھا ہے کہ گانے کی طرح آواز کو اوپر نیچے کرنا اس میں جائز نہیں ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اب آواز کو اوپر نیچے کرنا, اگر اس کو کھینچنا ہے تو آپ ایک ہی انداز میں اس کو کھینچیں گے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ جائز ہے. کھینچنا ہے پانچ الف کی مقدار کھینچ لیجئے, لیکن اس میں آواز کو اوپر نیچے گانے کی طرح نہ کرے. اس میں ابھی جو ہے نا ملفوظ میں نے سنایا کہ جائز نہیں ہے یہ. تو اس طرح اشہد ان لا الہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ, اب بعض لوگ سین وہ پیش سو ہے نا, اس میں جو ہے نا مد نہیں ہے, یہاں پر مد نہیں ہے, لیکن آج کل کیا ہوتا ہے, اشہد ان محمد الرسول اللہ, سو میں مد کہاں سے آ گیا. اتنی جو ہے نا یہ حضرت ہی کی برکت ہے, حضرت نے یہ سب باتیں لکھی ہے, مجھے کوئی یاد نہیں ہے حضرت نے لکھی ہوئی ہے یہ باتیں, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بارہا جو ہے نا سیکھے, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ تو اس سلسلے میں بہت ہی ایک حضرت کے خادم ہیں, انہوں نے بتایا کہ جب بھی کوئی مؤذن کبھی آ جاتا کوئی باہر سے, کسی نے آگے کر دیا اذان کے لیے, خلاف سنت جو ہی اذان شروع کر دی, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اس خادم سے فرماتے جاؤ اس کو پیچھے کرو, پہلے اذان سیکھو, اذان کے دوران ہی اس کو پیچھے کر کے ان کو پہلے اذان سیکھو, اس کے بعد جو ہے نا اذان دو. نے فرمایا جب اذان سنت کے مطابق نہیں ہوگی تو پھر جو نا اور کیا جو نا ہم وہ کریں گے. تو اس وجہ سے, اور پھر جو نا یہ جتنی آوازیں جو نا کھینچتان ہو رہا ہے آج کل, کتنے لوگوں کو اذیت, سنت کے خلاف جب راستہ ہوتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے, اگر وہی مؤذن جو ہے نا لاؤڈ اسپیکر کے بغیر اذان دے تو پھر جو نا کوئی جو نا کھینچتے وہ نہیں ہوتے. بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو اشہد ان محمد الرسول, سو میں جو ہے نا یہ سین وہ پیش سو, اس میں مد نہیں ہے, اشہد ان محمد الرسول اللہ, آخر میں وقف ہے, اس میں آپ کھینچ سکتے. اس طرح حی علی الصلاه, حی علی علی ہے یہاں پر, علی الصلاه, تو یہاں پر حی, بعض لوگ عین جو ہے نا بالکل پڑھتی ہی نہیں ہے, حی للصلاه, عین جو ہے نا ختم ہو گیا درمیان میں تو معنی ہی سب غلط ہو گیا, اس وجہ سے عین کو یہاں پر خصوصی خیال رکھنا چاہیے. حی علی الصلاه, اب بعض لوگ حیا میں جو نا مد نہیں ہے, یا مشدد ہے, لیکن حی, اب یہاں کہاں سے مد آ گیا, تو یہ جو نا ناجائز ہے. تو حی علی الصلاه, اس میں بھی آواز کو اوپر نیچے نہیں کرنا, ایک ہی جو نا آواز ہوگا, حی علی الصلاه, اس طرح حی علی الفلاح میں حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, باقی وہی قاعدہ ہے. تو اس میں اگر سنت کے مطابق اذان ہو جائے, جی جی, اشهد ان محمد رسول اللہ. اب بعض لوگ اشہد ان میں اتنا جو ہے نا الف اشہد ان اگر پڑھ لیا تو سارا معنی ہی غلط ہو گیا. انا جو ہے نا حروف مشبہ بالفعل ہے, اب اس کو ان میں نا ضمیر بڑھا دیا, پتہ نہیں معنی یہ سب غلط ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بس علماء سے سیکھتے نہیں ہے کہ کیا قواعد ہے اس میں, تو اس میں جو ہے نا اس وجہ سے اب ملفوظات میں پڑھوں گا اس میں کافی باتیں انشاءاللہ آ جائے گی. اس میں اس طرح اقامت ہے تو اقامت میں پھر جو چاروں کلمات ہیں اللہ اکبر اس کو ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے, اور وہی جو صورت بتائی اسی طرح. مثلا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, چاروں ایک سانس میں, ٹھیک ہے. اور پھر اشہد اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. بعض لوگ اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد اللہ آخر میں جو نا, تو اس میں بھی وقف ہے. الاقامت جزمن الاذان جزمن والاقامت جزمن, اس کے آخر میں بھی جزم ہے, تو اس کو بھی جو نا یعنی جزم ہی آپ پڑھیں گے, اس دوسرے میں فرق واضح ہو جائے گا. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ, بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ, یہ غلط ہو گیا کیونکہ یہاں تو جزم آپ نے نہیں کیا, وقف ہے یہاں پر, لیکن وقف بصورت وصل ہے. تو حی علی الصلاۃ وقف کیا آپ نے لیکن دوسرا وصل کر دیا, حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اب اس میں حی علی الفلاح حی علی الفلاح یہ غلط ہو گیا, تو حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ تو قد قام یہ غلط ہو گیا. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله, یہ دونوں ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے. اس طرح الصلاة خیر من النوم, جو صبح اب اکثر مؤذنین پڑھتے الصلاة خیر من النوم, اب یہاں پر الصلاة میں لام کڑا زبر ہے, اب الصلاة یہ تو مد ہو گیا, یہ کہاں سے جائز ہے, تلحین ہے سب, ناجائز لکھا یہ. تو اذانوں کی تصحیح ضروری ہے. یہاں پر غرفہ میں بھی ہوتا ہوں اور بھی ہمارے جو ہے نا مفتیان کرام ہوتے ہیں اور علماء ہوتے ہیں, تو جب بھی آپ لوگ جو ہے نا سیکھنا چاہتے ہیں تو آ کے سیکھ لیں, کوئی ایسا جو ہے نا نہیں. تو بات جو ہے نا سمجھ میں آ گئی. اب میں حضرت کے ملفوظات سنا دیتا ہوں. حضرت مولانا شاہاب الرحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے معارف الابرار, جو افادات ہے محی السنا حضرت اقدس مولانا شابر الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کے. ارشاد فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے مؤذن کی آذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک کہ جن اور انسان اور ہر شے جو سنے گی قیامت کے دن سب اس کے لیے گواہی دیں گے. آذان کا اتنا جو ہے نا ثواب ہے, سب چیزیں ان کے لیے کہ یہ شخص جو ہے نا اس سے ہم نے اللہ تعالیٰ آپ کی توحید سنی تھی, اشہد ان لا الہ الا اللہ, ہم نے نبی علیہ السلام کی رسالت کا ان سے سنا تھا, یہ سب چیزیں جو نا اس کے لیے گواہی دیتی ہے. اس وجہ سے جب شیطان جو نا اذان سنتا ہے تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور جو نا وہاں ہوا کھول کے جو نا آواز کے ساتھ, تاکہ اذان کی آواز جو نا میں نہ سنوں. تو بعض محدثین نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ وہ بھاگ جاتا ہے اور ہوا خارج کرتا ہے آواز کے ساتھ, اس لیے تاکہ میں آواز کی آواز نہ سنوں, تاکہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی نہ دینا پڑے. یہ تو میرے خلاف الٹا ہے جو ہے نا, میں مسلمان کے لیے گواہی دے کہ یہ مسلمان ہے, تو اس سے بچنے کے لیے وہ ایسے جو ہے نا الٹی سیدھی کام کرتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اچھا ارشاد فرمایا کہ ایک روایت میں ہے کہ عہد صحابہ رضی اللہ عنہم میں اذان دینے کے لیے آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا, ہر شخص چاہتا کہ وہ اذان دے, حتیٰ کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو قراندازی کرنی پڑی. ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ مؤذن کے گناہ اس قدر سے معاف ہوتے ہیں جس قدر اس کی آواز لمبی ہوتی ہے, اور ہر خشک تر اس کے لیے گواہی دے گی. ارشاد فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مؤذن حضرات جب اپنی قبروں سے نکلیں گے تو اذان دیتے ہوئے نکلیں گے. اللہ تعالیٰ کی جو نا شہادت اور توحید اور یہ سب. ارشاد فرمایا کہ آج ہماری اذانیں اور نمازیں سنت کے موافق نہیں. ارشاد فرمایا کہ آج ہماری اذانیں اور نمازیں سنت کے موافق نہیں, اذان سنت کے موافق سننے میں نہیں آتی, سات برس ہو گئے جہاں کہیں جاتا ہوں اذان غور سے سنتا ہوں. اس مدت میں مختلف جگہوں پر گیا, ہندوستان کے مختلف صوبوں میں اور ہندوستان کے باہر بھی, مگر ایک جگہ لکھنؤ میں اذان صحیح ملی اور دوسری یہاں جامعہ اسلامیہ میں سنت کے موافق اذان ملی, اس کے علاوہ باقی سب خلاف سنت. حضرت فرماتے, ارشاد فرمایا کہ ایک جگہ حاضری ہوئی, اذان کی غلطیاں سن کر سخت رنج ہوا. میں نے واعظ میں صرف یہ گزارش کر دی کہ اذان صحیح نہیں ہے, اذان کی اصلاح ہونی چاہیے. بعد میں کمیٹی کے کسی صاحب نے دریافت کیا کہ صاحب وہ کیا غلطیاں ہوئی, ذرا ہم کو بتا دیجئے. میں نے کہا کہ بہت اچھا سنیے, اللہ کو اتنا کھینچنا جس کا کوئی قاعدہ نہیں, جیسے میں نے بتایا کہ کڑے یعنی کڑا زبر ہے اس کو جو ہے نا مت بنانا, تین چار الف کی مقدار اس کو کھینچنا. شرع وقایہ میں دیکھیے تلحین کو ناجائز لکھا ہے. اس طرح لا الہ میں الہ کی الف کو مت کے برابر کھینچنا, اشہد اللہ الہ الہ ہے, اب الہ الا اللہ, اب یہ جائز نہیں ہے. اس طرح رسول میں واو کو کھینچنا جس سے مت پیدا ہوا. ارشاد فرمایا کہ ایک مسجد میں تکبیر مؤذن صاحب نے اس طرح کہی کہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ, یعنی پہلی صلاۃ کے نیچے زیر پڑھ کر دوسرا حی علی الصلاۃ پڑھا, حی علی الفلاح حی علی الفلاح, اور کسی کو فکر بھی نہیں, اذان اور تکبیر کو غور سے سننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. ارشاد فرمایا کہ اقامت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کے چاروں کلمات کو ایک سانس میں کہیں, پھر ہر کلمے پر وقف کرے, حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر اور قد قامت الصلاۃ پر وقف کرے. بعض لوگ مسائل فقہ سے نادانی کے سبب حی علی الصلاۃ کی حا کے نیچے زیر پڑھ کر دوسرا حی علی الفلاح کہتے ہیں, اسی طرح حی علی الصلاۃ کے تا پر زیر پڑھ کر دوسرا حی علی الصلاۃ پڑھتے ہیں, اسی طرح قد قامت الصلاۃ کے تا پر پیش پڑھ کر دوسرا قد قامت الصلاۃ کہتے ہیں. اس نو کا وصل کرنا اور ان کے آخری حروف پر دو میں حرکت زیر کی حرکت دینا اور تیسرے میں پیش کی حرکت پڑھنا قواعد فقہ سے غلط ہے, اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. یہ غلط ہو گیا تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے. ارشاد فرمایا کہ یہاں کے اکابر اہل علم کے سامنے یہ بھی مسئلہ رکھا گیا, کہا اللہ اکبر اور الصلاۃ خیر من النوم الف میں مد کا پیدا کرنا اور مد لام حد سے زیادہ طویل کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ بعض قراء اس کے اندر بدون ثبوت مدی تعظیمی کہتے ہیں. بعض لوگوں کو اگر آپ کہیں نا کہ اللہ اکبر میں آپ جنا کڑی زبر کو اتنا کیوں کھینچتے ہیں, تو جنا اپنی طرف سے قاعدہ انہوں نے نکالے, کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اس میں تعظیم کے لیے ہم اس کو جو نا بہت کھینچتے ہیں, تعظیم کے لیے ہم اس کو بہت کھینچتے ہیں, اس وجہ سے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. تو حضرت نے ان کو جو نا آسانی سے سمجھایا, بہت ہی آسان, ایسے اللہ والوں کے دل میں اللہ تعالیٰ ایسے اس کے علاجات بھی جو نا پھر عطا فرماتے. تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے آپ لام تعظیم ہے بالکل اس کو بڑھائیے, لیکن یہ ہے کہ جب آپ جو نا اگر آپ نماز پڑھانے کے لیے آگے ہو جائے اور قل ہو اللہ میں, قل ہو اللہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اس میں بھی لام تعظیم کا ہے, اب یہاں پر آپ ذرا بڑھائیے پیچھے کیا جو نا صورت حال ہو جاتی ہے. آپ جو نا تھوڑا سا یہ سنائیے کہ قل ہو اللہ احد اللہ صمد, سب کہیں گے سب پیچھے جانا تھا, یہ آج آپ نے سب یعنی قواعد کا ستیاناس کیا. تو حضرت نے فرمایا وہاں پر الف کیوں جو نا اس کو تین پانچ چھ الف کی مقدار کیوں نہیں کھینچتے ہو؟ تو پتہ چلا یہ سب نفس کی شرارت ہے اور اپنے جو نا بس اللہ تعالیٰ یعنی ریا سے بچائے, اللہ تعالیٰ ہماری حال پہ رحم فرمائے. تو حضرت نے فرمایا کہ بعض قراء اس کے اندر بدون ثبوت یعنی کوئی دلیل نہیں ہے کہتے مد تعظیمی کہہ دیتے ہیں, لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ آپ امام بن کر سورہ اخلاص جب پڑھے تو قل ہو اللہ میں تعظیم کے لیے اذان کی طرح مد کر کے دکھائے تو خاموش ہو جاتے ہیں. اہل علم سے ایک صاحب نے فرمایا کہ الاذان مد والاقامت جزم کی روایت ہے. میں نے کہا کہ الاذان مد یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ اذان میں مد ہے, یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ اللہ اکبر کے لام میں طویل مت کیا جائے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ کے اندر الہ سے قبل والے لام میں قاعدہ کے مطابق مت کیا جاتا ہے اور حل کلمہ کے آخر میں مت کیا جاتا ہے. اشہد اللہ پر لا الہ میں مد منفصل ہے, یہاں کر سکتے ہیں, آخر میں وقف ہے اس میں مت کر سکتے ہیں, لیکن درمیان میں مد داد جو نا بڑھانا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اچھا, ارشاد فرمایا کہ اذان میں ترسل ہے. ترسل کا کیا معنی؟ یعنی ایک کلمہ کہہ کر اس قدر وقف کیا جائے کہ اس کا اعادہ کیا جا سکے, اتنا اس میں رکنا چاہیے تاکہ جو جواب دینے والے ہیں اس میں اذان کا جواب دے سکے, ٹھیک ہے. اور اقامت میں حدر اور جزم ہے, یعنی شروع کے چار تکبیرات کو ایک سانس میں کہے اور اس کے بعد ہر کلمہ کو جزم سے ادا کرے. بعض قرائے اصول فقہ نہ جاننے کے سبب اقامت میں قواعد وصل جاری کر کے قانون جزم کی پرواہ نہیں کرتے, یہ بات قابل اصلاح ہے. یعنی وصل کرتے ہیں حی علی الصلاۃ تحی علی الصلاۃ, یہ پڑھنا صحیح نہیں ہے. ارشاد فرمایا کہ آج کل تنہین اذان میں رواج اذان میں کرنے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ آج کل تلحین اذان میں کرنے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے, ہر لفظ کو خواہ اس پر مد ہو یا نہ ہو کھینچے چلے جائیں گے. حرم شریف میں بھی بعض لوگ تو صحیح اذانیں دیتے ہیں اور بعض بغیر مد کھینچ دیتے ہیں. محی سننا تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان دیے تھے, جہاں پر خلاف شرع کام ہو تو اس پہ ضرور نکیر فرماتے. اگر کسی کا کان اوپر سے کھینچ کر اور بڑھا دیا جاوے تو اس کو کوئی گوارا نہیں کرتا. کسی کا کان ہے اس کو اوپر جو نا تھوڑا اور کھینچ دی جائے انسان ایسے تو اس انسان گوارا نہیں کرتا, مگر قرآن پاک کی حروف کے ساتھ کیا گستاخی کا معاملہ ہے کہ جہاں پر اس کو نہیں جو نا کھینچنا چاہیے وہاں کھینچتے. تو فرمایا مگر قرآن پاک کی حروف کے ساتھ کیا گستاخی کا معاملہ ہے. بعض مؤذن سے سنا انہوں نے رسول اللہ کے وہ کو خوب کھینچا, حالانکہ یہاں مت کا کوئی قاعدہ نہیں پایا جاتا. ایک شخص نے, بہت غور کرنے کا ایک واقعہ ہے, بہت ہی غور سے سنیے. ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تم سے بغض رکھتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ میں تم سے بغض رکھتا ہوں کیونکہ تم اذان میں تلحین کرتے ہو. کیونکہ تم اذان میں تلحین کرتے ہو, جہاں مد نہیں ہے وہاں مد جو نا آواز کو تم اذان میں تلحین کرتے ہو. فقہ کی مشہور کتاب شرع وقائع میں بھی تلحین کو مکروہ کہا گیا, اور تلحین کا مفہوم کیا ہے اس کو بھی واضح کیا ہے, یعنی غیر شرعی مت کرنا, کہ وہاں پر جو نا اصول قواعد تجوید کے اعتبار سے مت نہیں اور وہاں پر غیر شرعی مت کرنا, قانونی تجوید کے خلاف محض آواز کو خوبصورت بنانے کے لیے یعنی بدون مت کی کھینچنا, اس کا نام تلحین ہے. جیسے کہ الہ کے لام پر مت کرتے ہیں حالانکہ یہاں کوئی قاعدہ نہیں پایا جاتا, مگر آپ مؤذن صاحبان کی آواز کی اذان کو غور سے سنیں تو اکثر جگہ آپ کو رسول کے وو اور الہ کے لام میں بھی مت کرتے ہوئے انہیں ان کو کھینچتے ہوئے ملیں گے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو شرح مشکات کے شارح ہے مرقات کے, تو انہوں نے لکھا ہے کہ حرمین کی مؤذنین بھی زیادہ لہن کرتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے مرقات کے مصنف نے کہ وہاں کی حرمین کی مؤذنین بھی زیادہ لہن کرتے ہیں. وہاں چونکہ منع نہیں کر سکتا اس لیے جو حضرات ذمہ دار ہیں انہی سے رجوع کیا جا سکتا ہے, وہاں مجبوری ہے, مگر علم کی کمی کی وجہ سے لوگ وہاں کی اذانوں کو ٹیپ کر کے لاتے ہیں اور اس کی نقل کرتے ہیں. حالانکہ علماء سے دریافت کرنا چاہیے کہ اس میں کہیں لہن تو نہیں ہے, بدون مت کے تو نہیں حروف کو کھینچ دیا گیا. ارشاد فرمایا کہ اذان کے وقت تلاوت اور ذکر روک دے. ارشاد فرمایا کہ اذان کے وقت تلاوت اور ذکر روک دے. جب سنت پر عمل کرے گا تو قلب میں نور پیدا ہوگا, پھر نور قلب سے تلاوت کرے گا تو خوب نور پیدا ہوگا. ارشاد فرمائے کہ اذان کے وقت تلاوت اور ذکر روک دے. جب سنت پر عمل کرے گا تو قلب میں نور پیدا ہوگا, پھر نور قلب سے تلاوت کرے گا تو خوب نور پیدا ہوگا. لیکن ایک اور مسئلہ بھی حضرت والا دامت برکاتہ ہم نے بتایا اس دن کہ, اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی کیسٹ میں بھی یہ بات جو ہے نا حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے سنی اس دن, کہ اگر کوئی شرعی مسئلہ بیان ہو رہا ہے یا جو ہے دینی کوئی مضمون جو ہے نا ہو رہا ہے بیان ہو رہا ہے, اب اور اذان شروع ہو جائے تو اس حالت میں جو نا جو وائز ہے اور جو نا واعظ کرنے والا ہے وہ اپنی مضمون کو پورا کر سکتا ہے اذان کے دوران بھی, تو ان کے لیے اس میں جو نا شرن گنجائش ہے. باقی ذکر ہو یا جو نا تلاوت ہو تو اس کو روکنا جو نا چاہیے. مزید توجہ طلب, بعض مؤذن حضرات اور بھی بہت سی غلطیاں کرتے ہیں, بعض مؤذن حضرات اور بھی بہت سی غلطیاں کرتے ہیں. مثلا اللہ اکبر میں اکبر کی بجائے اکبر پڑھتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, اب یہاں پر الف آ گیا, یہ بھی بالکل غلط ہو گیا. بعض مؤذن اکبر کی را کو دبا کر پڑھتے ہیں, جیسے اکبر یعنی اللہ اکبر, را کو صحیح نہیں پڑھتے بلکہ اس کو دبا کر پڑھتے, یہ بھی صحیح نہیں ہے. بعض اشہدو کی بجائے اشہدو, اشہدو اللہ الہ الا اللہ, جو پرانے بوڑھے حضرات ہیں اکثر جو نا وہ ایسا ہی ان کو پتہ نہیں ہوتا, بس وہ جو نا تو ان کی جو نا وہ اصلاح کرنی چاہیے ان چیزوں کی. بعض مؤذن اشہدو کو اشہدو پڑھتے ہیں, اشہدو, ہمارے جو پختون علاقے ہے وہ اکثر وہاں پر ایسی جو نا چیزیں زیادہ سننے کو ملتی ہے, تو وہ اکثر جنا اکثر ایسے ہی جنا اشہدو تو اس میں جو نا پڑھتے ہیں, یعنی شین کو مشدد پڑھتے ہوئے آگے الف کی آواز پڑھتے ہیں, تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ میں بعض لوگ اشہد ان لا الہ ان پڑھتے ہیں, حالانکہ یہاں پر جو نا کہ ادغام ہے, اشہد ان لا الہ پڑھتے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. ان ہے, بعض لوگ ان کو ان نہ پڑھتے ہیں, تو یہاں پر نون ضمیر جو ہے نا یعنی متکلم مال غیر جمع کا صیغہ آ گیا, تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. محمد الرسول اللہ میں محمدن کی دوسری میم پر مت کرتے ہیں, محمہ یعنی یہاں پر محمہ یہاں پر تھوڑا یعنی رک جاتا ہے, یہاں پر مد آ جاتا ہے, تو وہ بھی صحیح نہیں ہے. حیا میں یا پر مت کرتے ہوئے حیا پڑھتے ہیں, اور حیا علی الصلاۃ کو حیا لسولا پڑھتے ہیں, عین کو یہاں پر حیا اعلی ہے, حیا علی الصلاۃ, تو یہاں پر بعض لوگ عین کو بالکل پڑھتے ہی نہیں ہے حیا لسولا, تو یہاں پر بھی معنی سب غلط ہو جو ہو جاتا ہے. حیا علی الفلاح کو حیا للفلا پڑھتے ہیں, تو ان اغلاط کی اصلاح پر بھی توجہ دینی چاہیے. مرتب فرماتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق اذان دینے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بھی وقت جو نا یعنی ہم یہاں پر حاضر ہے, جو سنت کی اذان کی تصحیح کرنا چاہتے ہو تو جو نا تصحیح کر سکتے. ایک علمی نقطہ تھا, تو حضرت والا دامت برکاتہم کو اس دن عرض کیا تھا, تو حضرت والا دامت برکاتہم نے بہت پسند فرمایا, اور پھر حضرت نے فرمایا کہ مجھے پھر بتاؤ, حضرت کو پرنٹ آؤٹ بھی اس کا دیا, تو جب موقع ملے گا تو حضرت جو نا سنائیں گے انشاءاللہ. تو یہ آسان ترجمہ قرآن میرے استاد محترم شیخ الاسلام شیخ الحدیث نائب رئیس جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہ آسان ترجمہ قرآن یعنی قرآن کا آسان الفاظ میں ترجمہ کیا ہے. تو اس میں ایک آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اس کا ترجمہ ہے اور ایسے شخص کا راستہ اپناؤ جس نے مجھ سے لو لگا رکھی ہو, اور ایسے شخص کا راستہ اپناؤ جس نے مجھ سے لو لگا رکھی ہو. تو اس کے جو نا اس میں فرماتے ہیں, اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دین پر عمل بھی صرف اپنی سمجھ اور رائے سے نہیں کرنا چاہیے, بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ بات واضح طور پر معلوم ہو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے لو لگائی یعنی محبت لگائی ہوئی ہے, ان کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے دین پر کس طرح عمل کیا, ان کو دیکھنا چاہیے اور پھر انہی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اس لیے کہا جاتا ہے اور بجا طور پر کہا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث کے صرف ذاتی مطالعے کی بنیاد پر کوئی ایسا نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے جو امت کے علماء اور بزرگوں کی تشریح کے خلاف ہو. تو اذان کا جو طریقہ ہے, جو علماء اور شاہراہ اولیاء ہے ہمارے بزرگوں نے جس طریقے سے ہمیں جو نا سکھایا ہے اسی کے مطابق جو نا پڑھنی چاہیے. اور الحمدللہ جتنی باتیں کی سب ایسی نہیں کہ اپنی طور سے, بلکہ سب الحمدللہ تلہین کا جو ہے وہ شرع وقایہ سے حوالہ دیا جو فقہ کی بڑی کتاب ہے. اس طرح جو الف کی الف مقصورہ یعنی جو یعنی کڑا زبر ہے اس کا بھی حوالہ دیا کہ تجوید کی جتنی کتابیں رکھی ہوئی اس میں الف مقصورہ جو ہے اس کا جو یعنی کڑا زبر ہے اس کا دیکھ لیجئے, اس میں یہی لکھا ہے ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے اس کو. تو جتنی اور بات یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی آ گیا کہ اس سے کہا کہ میں اس وجہ سے آپ سے بوس کرتا ہوں کہ آپ اذان میں تلحین کرتے ہیں جو خلاف سنت ہے, تو آپ سنت کے خلاف چلتے ہیں اس وجہ سے میں آپ سے بوس رکھتا ہوں. تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے ان جو اللہ والوں کے ارشادات ہے اور ان کی جو طریقے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آفتاب نسبت ما اللہ جو شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے, ان کا سفر نامہ ہے جنوبی افریقہ کا آٹھواں سفر نامہ جو 1998 میں ہوا تھا. شیخ نائب رسول ہوتا ہے, شیخ نائب رسول ہوتا ہے. ارشاد فرمایا کہ اگر شیخ کی مجلس میں بادشاہ آ کر بیٹھ جائے اور مرید بجائے شیخ کے بادشاہ کو دیکھنے لگے تو سمجھ لو کہ یہ مرید محروم ہے. اگر شیخ کی مجلس میں بادشاہ آ کر بیٹھ جائے اور مرید بجائے شیخ کے بادشاہ کو دیکھنے لگے تو سمجھ لو کہ یہ مرید محروم ہے, ابھی اس کو نسبت عطا نہیں ہوئی, یہ عارف باللہ نہیں ہے, ورنہ اسے شیخ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نظر نہ آتا. جس کو اللہ اپنی معرفت دیتا ہے پھر اس کو مرشد کی معرفت بھی ہوتی ہے. حضرت والا نے درس مثنوی کے دوران فرمایا کہ جب شیخ کے پاس بیٹھو تو سمجھو کہ گویا, گویا کا لفظ یاد رکھنا, سناؤ کہ کوئی جو نا فتویٰ لگائے. تو حضرت نے فرمایا کہ گویا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو. شیخ نائب رسول ہوتا ہے, العلماء ورثۃ الانبیاء, جو علماء اور مشائخ ہے جو شریعت پر عمل کرتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین ہیں. تو حضرت نے فرمایا شیخ نائب رسول ہوتا ہے, یہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے جو مجدد زمانہ اور حکیم الامت تھے, جو مجدد زمانہ اور حکیم الامت تھے اور ایک بڑے مفتی بھی تھے, بڑے محدث بھی تھے, بڑے مفسر بھی تھے, سب کچھ تھے. اللہ تعالیٰ نے اتنی صفات سے نوازا تھا. اس دن بھی میں نے جو نا حضرت مسیح الامت مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد سنایا تھا کہ کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت حکیم الامت میں کون کون سے صفات کے حامل تھے, حکیم الامت صاحب کون کون سے کس کس صفات کے حامل تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تو مجھے بتاؤ اے جو نا مجھ سے سوال پوچھنے والے کہ وہ کون کون سے صفات ایسے ہیں جو حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ میں نہیں ہے, یعنی وہ سب جو نا صفات کی جامع اور صفات ہے. تو حضرت نے فرمایا یہ حضرت تانوی کا ارشاد ہے جو مجدد زمانہ اور حکیم الامت تھے کہ جو شخص اپنے شیخ کے پاس بیٹھتا ہے تو گویا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے. گویا کا لفظ یاد رکھنا ورنہ فتویٰ لگ جائے گا. تو شیخ نائب رسول ہوتا ہے. میر صاحب سے فرمایا کہ آئندہ سے اطلاع بھی مت کرو کہ لوگ یہ چاہتے ہیں آپ کیوں وکیل بنتے ہو, آپ کو تو وکالت سے بھی منع کیا ہوا ہے. حضرت کو جو ہے یہاں پر ارشاد فرمایا شیخ کی عظمت قلب میں دائمی ہونی چاہیے. جو نور شیخ کے پاس خاموشی اور اس کی عظمت میں ملتا ہے وہ نور بولنے میں نہیں ملتا, بولنے سے نور نکلتا ہے آتا نہیں ہے, اور خاموش رہنے میں نور جمع ہوتا ہے. یہ میرا تجربہ ہے. میں اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ ابر الحق صاحب دامت برکاتہم کے پاس بالکل خاموش رہتا ہوں. مولانا ایوب نے تو کبھی نہیں دیکھا مگر میر صاحب تو دیکھتے ہیں, اس سے قلب میں نور جمع ہوتا ہے اور زیادہ بولنے سے نور نکل جاتا ہے, اور اگر کوئی غلطی ہو گئی تو ڈانٹ بھی پڑتی ہے, اور شیخ کا احتمال تقدر بھی ہوتا ہے. تو کیوں خطرے میں پڑتے ہو؟ جیسے اللہ کی حضور میں با ادب بیٹھتے ہو اہل اللہ کی حضور میں بھی با ادب ہی رہو, کیونکہ اللہ والوں سے محبت اللہ کے لیے تو ہے، لہذا ہر وقت شیخ کی عظمت رہنی چاہیے، یہ نہیں کہ جب کھا رہے ہیں تو بھول گئے کہ اللہ کہاں ہے، شیخ کدھر ہے، شیخ کے سامنے عظمت دائمہ رہنی چاہیے۔ کھاتے وقت بھی ایسی کوئی بے تکلفی کی بات مت کرو جس سے معلوم ہو کہ دل میں شیخ کی عظمت نہیں۔ آیت ان الذین یغضون اصواتہم سے شیخ کے ادب کی تعلیم۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کا ادب سکھایا ہے کہ میرے نبی کے سامنے اپنی آوازیں بلند مت کرو، اور فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنی آوازوں کو میرے نبی کے سامنے پست کر دیا، ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے عند صوت رسول اللہ نہیں عند رسول اللہ فرمایا کہ جب صحابہ میرے نبی کے سامنے بات کرتے ہیں تو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں۔ سورہ حجرات میں کس کے لیے سورت حجرات کس کے لیے نازل ہوئی؟ شیخ سے بے تکلف ہو جانا اللہ تعالیٰ کی عظمت اور نسبت میں اللہ حاصل نہ ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نسبت جتنی قوی ہوگی شیخ کا ادب اتنا ہی زیادہ ہوگا، جتنی انسان کے قلب کو اللہ کی قوی نسبت حاصل ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ شیخ کا ادب کرے گا کہ اس کے ذریعے سے تو ہمیں خدا ملا ہے۔ تو جب اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو سوچے گا کہ جس کے ذریعے سے ہم کو اتنی بڑی دولت ملی اس پر جان بھی دے دے تو کم ہے۔ ہر ایک شخص جو نا اپنے گریبان میں جان کے سب سے پہلے میں کہ شیخ سے ملنے سے پہلے ہم کیسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے تھے، لیکن شیخ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا جتنا تھوڑا بہت دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائی، تو اب جو ہے نا دیکھنا چاہیے کہ کتنا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ہے نا اتنا شیخ سے اتنا ملا، اللہ تعالیٰ کی محبت ملی، تب شیخ پر جو ہے نا جان بھی دے دے تو حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ شیخ کی محبت پر عظمت غالب رکھنا ضروری ہے۔ بعض لوگوں میں محبت زیادہ ہوتی ہے لیکن عظمت کم ہوتی ہے۔ مولانا فرحان صاحب دامت برکاتہم تشریف لائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کے بعد یہ مضمون پڑھا تھا، ثبوت قیامت اور اس کے دلائل۔ وقت مختصر ہے، بس اسی مضمون کا میں تکرار کرتا ہوں۔ وقوع قیامت کے عجیب و غریب دلائل۔ تو میں نے جس آیت کو پیش کیا ہے اس سے میں وجوب قیامت پر دلائل پیش کرتا ہوں، جو میں نے اپنے شیخ اول حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ سے سنے۔ انشاءاللہ تمام دنیا کے سائنسدان اور کفار اور مشرکین بھی اس وقت بیٹھے ہوتے تو قیامت کے وقوع کو تسلیم کر لیتے۔ ایک مشرک اور کافر شخص جس کا نام عاص بن وائل تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور ایک پرانی ہڈی کو ہاتھ سے مل کر ہواؤں میں اڑا دیا۔ پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا کہ کیا اس بوسیدہ ہڈی کو جس کو میں نے مل کر فضاؤں میں اڑا دیا ہے، کیا آپ کا خدا زندہ کر دے گا؟ قرآن پاک میں سورہ یاسین میں آتا ہے اسی مضمون میں، وضرب لنا مثلا ونسیہ خلقہ، ہمارے لیے مثال پیش کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے مثال پیش کرتا ہے کہ ہڈی کو مل کر اور بکھیر رہا ہے، اس کو کون زندہ کرے گا؟ وہ نسیہ خلقہ، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب سکھایا۔ پیغمبروں کا استاد اللہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ اے نبی، اس ظالم کو بتا دیجئے، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی اللہ اسے زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا ہے۔ یعنی پہلی تخلیق کے وقت فرمایا کہ انسان کو ایک چیز دنیا میں جس کا وجود ہی نہیں تھا اس کو پیدا کرنا وہ زیادہ مشکل ہے، جہاں جو وجود تھا فنا ہو گئی اس کے بعد دوبارہ پیدا کرنا، تو ظاہر سی بات ہے جس چیز کا وجود ہی نہ ہو اس کو پیدا کرنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے گو دونوں برابر ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کوئی آسان نہیں ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ایک چیز کا وجود ہی نہیں تھا، عدم سے وجود میں لایا تو وہ مشکل ہے، یا وجود کے بعد فنا ہو کر پھر اس کو پیدا کرنا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی اللہ اسے زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا ہے، یعنی پہلی تخلیق کے وقت ان ہڈیوں کا وجود ہی نہیں تھا اور زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اب تو ایک بار پیدا ہونے کے بعد حیات سے ایک قسم کا تعلق پیدا ہو چکا ہے، تو دوبارہ ان کو جمع کر کے ان میں حیات پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ماضی، حال اور استقبال کو خوب جانتا ہے، جہاں جہاں وہ بکھر جائے گا، منتشر ہو جائے گا، خدا کے علم سے دور نہیں ہو سکتا۔ اب اس پر میرے شیخ کی تقریر سنیے۔ شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، ترجمہ، ہم نے انسان کو منی سے پیدا کیا۔ یہ تخلیق اول کی شرح ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کافر کے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ اللہ کا جواب ہے جس میں کوزے میں سمندر بھرا ہوا ہے۔ انسان کس سے پیدا ہوتا ہے؟ منی سے، اور منی خون سے بنتی ہے، اور خون غذاؤں سے بنتا ہے، اور غذائیں سارے عالم میں منتشر ہیں۔ تو اول مرتبہ جب اللہ نے پیدا کیا تو انسان سارے عالم میں بکھرا ہوا تھا۔ اگر کسی انسان کا جز مدینہ شریف کی اجوا کھجور میں ہے تو اس کا باپ حج کرنے جائے گا تو وہی کھجور کھائے گا جس میں علم الہی میں اس کا ذرہ رکھا ہوا ہے۔ اگر اس کے باپ کے خون کا کوئی ذرہ کوئٹہ کی بکریوں میں ہے اور کوئٹہ کے پہاڑوں کی گھاس میں ہے تو کوئٹہ کی بکریوں کو وہ گھاس کھلائی جائے گی جس میں اس بندے کے دخلی کی ذرات ہیں، پھر وہ بکریاں کراچی یا حیدرآباد وغیرہ پہنچیں گی جہاں ان کا گوشت پہنچے گا، اور اس گھاس اور تنکوں میں پوشیدہ اس بندے کے دخلی کی ذرات بکریوں کے ذریعے اس باپ کے خون میں داخل ہوں گے، جس سے وہ قطرہ منی بنے گا جس سے اس بندے کو پیدا کرنا ہے۔ اگر اس انسان کے دخلی کی ذرات قندھار کے اناروں میں چھپے ہوئے ہیں تو قندھار کے انار پاکستان امپورٹ ہو کر آئیں گے اور اس کا باپ وہ انار کھائے گا۔ اگر اس انسان کا کوئی جوس آسٹریلیا کی گندم میں ہے تو پاکستان مجبور ہوگا کہ اس گندم کو منگا کر اس کے ماں باپ تک پہنچائے۔ اگر وہ تخلیقی اجزاء ملک شام کے سیبوں میں ہیں تو وہ سیب اس تک پہنچائے جائیں گے، مثلاً اس کے باپ کو حج نصیب ہوگا اور شام کا سیب مکہ شریف میں کھائے گا، یا پھر وہ سیب اس کے ہی ملک پہنچایا جائے گا۔ اگر لیبیا کے کیلوں میں ہے تو لیبیا سے وہ کیلا اس کے ملک میں آئے گا اور اس کا باپ وہ کیلا کھائے گا جس کے ذریعے اس کا وہ ذرہ پیدائش جو اس کیلے میں تھا اس کے جسم میں چلا جائے گا اور خون بن جائے گا، اور جہلم سے جاری ہونے والا دریائے سندھ جہاں جہاں سے گزرتا ہے، جن جن معدنیات، جن جن کانوں، جن جن پہاڑوں سے گزرتا ہے، ان میں اگر اس کا کوئی ذرہ ہے تو دریائے سندھ کے پانی کے ذریعے وہ ذرہ اس کے جسم میں داخل ہو جائے گا، اور جب اس کا ابا سارے عالم میں بکھری ہوئی ان منتشر غذاؤں کو اور پانی کو کھا پی لے گا جس میں اس بندے کے ذرات تخلیقی تھے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی پیدائش کے اجزاء کو خون میں جمع کر دے گا، پھر خون سے منی میں منتقل کرے گا، پھر منی کے اس قطرے میں منتقل کرے گا جس سے اس کا نطفہ منجمد ہوگا، پھر جا کر وہ انسان بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بتا دیا کہ اے قیامت کا انکار کرنے والے ظالم انسان، تو سارے عالم میں منتشر تھا، تو لیبیا کے کیلوں میں تھا، شام کے سیبوں میں تھا، قندھار کے اناروں میں تھا، آسٹریلیا کی گندم میں تھا، کوئٹہ کے پہاڑوں کی بکریوں میں تھا۔ ہم نے سارے عالم سے کس طرح ان غذاؤں کو تیرے باپ تک پہنچایا جن کو کھا کر تیرے باپ کے اندر ہم نے خون بنایا، پھر خون سے منی بنائی اور منی سے وہ قطرہ الگ کیا جس سے تجھ کو پیدا کرنا تھا۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب سکھایا کہ اس نالائق کو آپ جواب دیجئے جو قیامت کا انکار کرتا ہے کہ تو سارے عالم میں منتشر تھا، ہم نے تجھ کو جمع کر کے پہلی دفعہ پیدا کیا، یعنی سارے عالم میں منتشر تھا، اللہ نے ایک جگہ جمع کیا اور پھر ہم نے تجھ کو جمع کر کے پہلی دفعہ پیدا کیا، اور جب تجھے ایک دفعہ جمع کر دیا تو دوبارہ جمع کرنا کیا مشکل ہے؟ جب سارے عالم میں منتشر تیرے اجزاء کو جمع کر کے تیرے باپ کے نطفے میں ایک بار جمع کر دیا تو دوبارہ جمع کرنے پر ایمان لانے میں تجھے کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹے بچوں کو ٹافیاں دے دیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔ یہ مجلس 10 ممالک میں 28 جگہوں پر سنی گئی اور کانفرنس پر